بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على جميع انبیاء والمرسلین سیما نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الجوم عداوتهم الى قیام یوم الدین. درود بھیجو محمد و آل محمد. قال الامام حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي وان اريد واريد ان امر بالمعروف وانها عن المنكر. سید الشہداء کا ارشاد گرامی ہے کہ میرا قیام، میرا خروج، میری تحریک کربلا، میری یہ عاشورہ کی تحریک کسی فساد، کسی ظلم و کسی شر کے ارادے سے نہیں ہے، بلکہ میں نکل رہا ہوں، میں قیام کر رہا ہوں. انما خرج تو میں خروج کر رہا ہوں، میں قیام کر رہا ہوں. لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے. سید الشہداء فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں، میرا ارادہ ہے کہ میں امر بالمعروف کو انجام دوں و نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا کروں. کربلا و عاشورہ کی یہ تحریک جس کو آج ہم ہزاروں سال بعد بھی فرش عزا کے ذریعے سے، ذکر حسین ابن علی کے ذریعے سے زندہ رکھے ہوئے ہیں، آج یہ عزادار اپنا فخر سمجھتا ہے حسین ابن علی کا نام اپنی زبان پر لانے کو. آج عزادار ہونا ایک مومن کا شرف ہے. پس جہاں پر یہ عزاداری، یہ ذکر سید الشہداء و انصار سید الشہداء ہماری فضیلتوں میں اضافہ کرتا ہے، وہیں ہماری ذمہ داریوں میں بھی اضافہ کرتا ہے. آئمہ معصومین کی تاریخ ہو، آئمہ معصومین کا تذکرہ ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی فضیلت مولا متقیان کو حاصل ہے، خدا نے اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی مولا متقیان کے کاندھوں پر رکھی. جس قدر علی ولی اللہ امیر المومنین کا فخر ہے، اس قدر علی ولی اللہ امیر المومنین کے کاندھوں پر مسئولیت بھی ہے. بس ایسا نہیں ہے کہ دین مبین اسلام جہاں پر ذمہ داریاں دے رہا ہے، دین مبین اسلام جہاں پر کسی شخصیت کی قدر بڑھاتا ہے، وہاں کوئی ذمہ داری نہ ڈالتا ہو. تاریخ گواہ ہے، اگر انبیاء کو شرف ملا، عظمت ملی، وہیں انبیاء کے عظیم امتحانات بھی ان کے سامنے موجود ہیں. اگر آئمہ معصومین کو شرف ملا, امامت ملی, وہیں اس امامت کے زیر سایہ وہ عظیم امتحانات بھی امامت کو ان کے شامل حال ہوئے. بس کیسے ممکن ہے کہ امام کی فضیلت کے ساتھ ساتھ امام کی ذمہ داری بھی ہو اور عاشق امام کو فضیلت ملے؟ توجہ چاہتا ہوں, عاشق امام کو فضیلت ملے اور اس فضیلت کے ساتھ ساتھ ذمہ داری نہ ملے, یہ ممکن نہیں ہے. بس عزاداری سید الشہداء جہاں ایک نوحہ خواہ کو, ایک مرثیہ خواہ کو, ایک سلام پڑھنے والے کو, حدیث قصہ پڑھنے والے کو, ماتم کرنے والے کو, علم اٹھانے والے کو, خطابت کرنے والے کو, سینہ زنی کرنے والے کو, حسینیت کی جانب سے فضیلت دے رکھی ہے کہ حسین کی مادر گرامی کی دعاؤں میں شامل ہے عزادار, حسین کی مادر گرامی کے دردوں میں شامل ہے عزادار, حسین کی مادر گرامی کی نگاہ عزادار پر ہے, حسین کی مادر گرامی کی توقع عزادار سے ہے دنیا کے ظلم مٹانے کے لیے. پوری عالم, پوری کائنات کے اندر وہ قرآنی حکومت, وہ قرآنی نظام زندگی, وہ قرآنی احکامات اگر ان احکامات کی طرف توجہ نہ کر رہی ہو امت اسلامی, آئمہ کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ سب سے زیادہ امید آئمہ کو حسین حسین کرنے والے عزادار سے گئے, فرش عزا پر آنے والے عزادار سے گئے, یعنی ہم, یعنی ہم عزادار ہیں. بس یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے عزاداری کوئی کم اہمیت ذمہ داری کا نام نہیں ہے, عزاداری فقط ذکر سید الشہداء کا نام بھی نہیں ہے, ذکر سید الشہداء عزاداری کا مقدمہ ہے, ماتم سید الشہداء عزاداری کا مقدمہ ہے, خطابت کلام سید الشہداء مقدمہ عزاداری ہے. وہ اصل عزاداری سید الشہداء کا وہ نظام ہے, سید الشہداء کا وہ طرز زندگی ہے. کہ علماء تقسیم کرتے ہیں کہ اگر پورے دین کو سمجھنا ہو, چار حقائق کے اندر علماء دین کو تشریح کرتے ہیں. اگر اسلام کو سمجھنا ہو کہ اسلام ہے کیا, دین ہے کیا, ایک احکام دینی ہے ہمارا, احکام دینی مجھے کیا کرنا ہے, مجھے کیا نہیں کرنا, میرے لیے ہے, میرے لیے کیا مباح ہے, احکام, احکام دین. دوسرا باب دین کا آداب دینی یا اخلاق بھی اسے شامل ہے, اگرچہ اس کے اندر ظرافت ہے ایک فرق کے ساتھ, لیکن علماء اکثر ان دونوں کو ملا کے اخلاق دینی و آداب دینی, ادب یعنی روش زندگی. اخلاق کا تعلق انسان کے روح سے, نفس کے ساتھ ہے, خلق ستا سے یہ متعلق ہے اخلاق دینی, کہ انسان اپنی روح کو اپنے نفس کو کیسے بنائے. اگر یہ نفس, یہ روح اتنی با ادب اور با اخلاق ہو جائے گی تو احکام دینی کے لیے تیار ہو, یہ دوسرا منزلت ہے. اور تیسری منزلت, اور تیسرا دین کا وہ باب اسرار دینی, دین کے راز, یہ ہر کسی کو نہیں بتائے جاتے, ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا. دین کے راز کیسے بتائے جاتے ہیں؟ جو آداب اسلامی سے بھی آشنا ہو, اخلاق اسلامی سے بھی آشنا ہو و احکام اسلامی سے بھی آشنا ہو, نہ فقط آشنا ہو بلکہ ان تینوں کی رعایت اگر اپنی زندگی میں کرتا ہو, آئمہ اس کو اسرار دینی بتانا شروع کرتے ہیں. بس ابو ذر اس کا نام نہیں ہے جو فقط نمازیں پڑھتا تھا, فقط روزے رکھتا تھا, ابو ذر فقط اس کا نام نہیں ہے جو فقط نماز کی اہمیت جانتا تھا, جو فقط درد سیدہ کو جانتا تھا, سلمان فارسی اس کا نام نہیں ہے کہ جس کو اہل بیت کے دردوں پر رونا آتا تھا, فقط رونا نہیں جانتا تھا, سلمان فارسی فقط اہل بیت کا ماتم کرنے والا نہیں تھا, سلمان فارسی وہ اہل بیت نے جو اخلاق سکھایا تھا اس کا عملی مظاہرہ مدینے کی گلیوں میں کرتا تھا, وہ اہل بیت نے جو آداب سکھائے تھے سلمان اس کا مظاہرہ مکہ اور مدینے کی گلیوں میں کرتے تھے اور ابو ذر اس کا نام ہے۔ پس جب سلمان اور ابو ذر کی طرح آداب و احکام و اخلاق اسلامی کا عملی مظاہرہ جب اپنی زندگیوں میں کرتے گئے تب فرماتے ہیں رسول اللہ کہ سلمان ہو من اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں، درود بھیجو محمد و آل محمد کا۔ جبکہ تین مرحلے طے ہوتے ہیں، احکام و آداب و اخلاق دینی کے، اور اس کے بعد اسرار عطا ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر آخری وہ منزل نظام دینی کی ہے، پھر خدا اس احکام پہ عمل کرنے والے سے، اس اخلاق اسلامی سے عمل کرنے والے سے، اس آداب اسلامی کے عمل کرنے والے سے کہ جس کو آئمہ نے اپنے راز بھی بتائے ہیں، اب اس کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ تمہیں نظام اسلامی کو بھی قائم کرنا ہے، فقط اپنی فردی زندگی میں نہیں، اپنی شخصی زندگی میں نہیں، بلکہ پورے نظام کو، وہ پوری دنیا کو ایک سسٹم کی ضرورت ہے، اور وہ سسٹم قرآن کا سسٹم ہے، وہ سسٹم اسلام کا سسٹم ہے، وہ سسٹم اہل بیت کا سسٹم ہے۔ فردی زندگیوں کے اندر نمازیں پڑھنا اور ہے، اور نماز کو نظام بنانا اور ہے، نماز کو نظام بنانا اور ہے۔ اب آپ کو یہاں سے لے چلوں غدیر کے مقام پر، کہ غدیر کے مقام پر جو علی کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے، دراصل نبی اکرم یہ نہیں بتا رہے تھے کہ کیونکہ علی نمازیں پڑھتے ہیں تو میں علی کی ولایت کا اعلان کر رکھا ہوں، کیونکہ علی کا اخلاق اچھا ہے تو میں علی کی ولایت کا اعلان کر رکھا ہوں، کیونکہ علی کو اسرار دینی معلوم ہے اس لیے میں علی کی ولایت کا اعلان کر رکھا ہوں، بلکہ میں آپ سے کہوں گا علی وہ شخصیت کا نام ہے جو فقط اپنی زندگی میں انفرادی عبادتیں کرنا نہیں جانتا، بلکہ اپنی نماز کو نظام میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ بس علی اس شخصیت کا نام ہے۔ علی کے لیے غاروں میں بیٹھ کر عبادتیں کرنا شرف نہیں ہے، علی کے لیے غاروں میں بیٹھ کے عبادتیں کرنا شرف نہیں ہے، علی کے لیے آیہ براءت کو کعبے کی دیوار کے سامنے مشرکوں کے سامنے علل اعلان پڑھنا علی کا شرف ہے۔ علی کا شرف یہ نہیں ہے کہ جب مومن، نام نہاد مومن، احد کے میدان میں نبی کو تنہا چھوڑ کے جا رکھے ہو اور علی کسی دینی بہانے سے، نعوذ باللہ، اپنے لیے فرار کا راستہ اختیار کر لے، بلکہ فراریوں میں قرار بننا علی کا افتخار ہے۔ فراریوں میں قرار، یہ فراریوں کے اندر قرار بننا کون سکھاتا ہے؟ جس کو یہ پتا ہو یہ نبی فقط نماز کا ذمہ دار نہیں ہے جس کی میں حفاظت کر رکھا ہوں، بلکہ اگر نبی کو کچھ ہو گیا فقط نماز کا نقصان نہیں ہوگا، نظام کا نقصان ہوگا، نظام کا نقصان۔ بس محافظین نظام اسلامی، آج میرا موضوع یہ ہے، محافظین نظام اسلامی، بعثت نبی اکرم کی جو ہوئی اس کا آخری ہدف یہ تھا کہ مکے کے اندر اسلام کا نظام آ جائے، مکے کے اندر اسلام کی حکومت آ جائے، مدینے کے اندر حکومت اسلامی، ریاست اسلامی آ جائے۔ نبی اکرم نے ہجرت بھی اسی لیے کی کیونکہ مکے کے اندر نظام اسلامی کے آثار مدینے کی نسبت کم تھے۔ نبی اکرم اس شہر میں چلے گئے جس شہر میں نظام اسلامی قائم کیا جا سکتا تھا، ورنہ غاروں میں نمازیں پڑھنا، عبادات کرنا، جتنا شیب ابی طالب میں محصور کیا گیا تھا، آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم کی عبادتیں، وہ شیب ابی طالب کی دعائیں، وہ بہت تھیں، لیکن نبی اکرم امت کو یہ نہیں سکھانا چاہتے تھے کہ اگر تمہارے ملک میں، تمہارے خطے میں، تم جہاں پر موجود ہو اس جگہ پر تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت ہو، تمہیں عزاداری کی اجازت ہو، تمہیں ماتم کی اجازت ہو، تمہیں روزے رکھنے کی اجازت ہو، تمہیں زکوٰۃ دینے کی اجازت ہو، تمہیں خمس دینے کی اجازت ہو، لیکن تمہیں اپنے نظام سے جڑنے کی اجازت نہ ہو، نبی اکرم اس لیے بتانا چاہتے تھے کہ اگر تمہیں ان سب چیزوں کی اجازت ہو لیکن تمہیں اپنا نظام قائم کرنے کی اجازت نہ ہو تو تمہیں حق نہیں ہے زیادہ عرصے انفرادی عبادتوں کے اندر مکمل اسلام کو سمجھنے کی. اس لیے نبی اکرم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کیسے نماز سے نظام تک جایا جاتا ہے، کیسے روزے سے نظام تک جایا جاتا ہے. بس نظام اسلامی ہو گیا. اب دیکھیں ہمارا امتیاز ہے ہمارے فقہا، ہمارے مجتہدین، ہمارے مراجع و الزام، کہ خدا کا شکر ہے. ایک شکر آپ نے دیکھا سید الشہداء نے دعائے عرفہ کے اندر ایک شکر کیا ہے. سید الشہداء دعائے عرفہ میں شکر کر رکھے گئے. یہاں سے میں آپ کی توجہ لے کے آؤں گا کہ نظام اسلامی سید الشہداء کے ذہن میں اہمیت کی حامل کس طرح سے ہے. سید الشہداء نے دعائیں عرفہ میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر اور بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا ہے. سید الشہداء فرماتے ہیں، خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ ہاتھ عطا کیے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ بال عطا کیے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری کھال بنائی، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا کہ تو نے گوشت کا یہ سلسلہ بنایا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا تو نے ہڈیوں کا یہ نظام بنایا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو نے ہڈیوں کے اندر جوڑ رکھے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ ہونٹ عطا کیے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ آنکھ عطا کی، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے آنکھوں کی پلکیں بنائیں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے پلکوں کے اوپر بھویں بنائی، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے آنکھوں کے اندر بینائی دی، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے بینائی کے اندر بصارت دی، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری جسموں کے اندر رگیں بنائی، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو نے رگوں کے اندر خون کو دوڑایا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے جسم کا یہ نظام بنایا. لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ میرا سب سے بڑا شکر ہے. کہا لیکن تیرا شکر ایک بہت انفرادی شکر، ایک بہت غیر معمولی شکر حسین ابن علی خدا کی بارگاہ میں ادا کر رہا ہے اور کہتا ہے خدا تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے مجھے شرک کے نظام میں تولد نہیں دیا، کہ تو نے مجھے شرک کے نظام میں پیدا نہیں کیا، بلکہ حسین کا دنیا میں آنے کا انتظام کیا. کیا انتظام کیا؟ تو نے شرک آلود مکہ کے اندر ایک نبی کو بھیجا، پھر اس نبی نے ایک تحریک اسلامی کا آغاز کیا، اس تحریک اسلامی سے انقلاب اسلامی مکہ کے اندر آیا، پھر مکہ کے اندر فتح مکہ ہوئی، اس فتح مکہ کے نتیجے میں شرک کا نظام اسلامی نظام میں بدل گیا، پھر اس اسلامی نظام کے اندر اسلامی حکومت تشکیل پائی، جس اسلامی حکومت کا حاکم نبی اکرم تھے، اور پھر تو نے حسین کی ولادت کا اہتمام حکومت اسلامی میں کیا. اے خدا تیرا شکر حسین کی طرف سے یہ ہے کہ تو نے حکومت نبی و حکومت قرآن و حکومت اسلام میں حسین کو متولد کیا. درود بھیجو محمد و آل محمد. بس یہ محمد ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا عزت دیکھی، کرامت دیکھی حسین کی، شرف دیکھا. مشرکانہ نظام میں جو حسین پیدا نہیں ہونا چاہتے، جو دنیا میں نہیں ہونا چاہتے، کیا وہ اس دنیا میں آنے والوں کو اسلامی نظام کے بغیر دیکھ پائیں گے؟ کیا حسین کی نگاہ میں وہ عزادار بہت عزت مند ہوگا کہ جو ظالم نظاموں میں زندگی گزار کر حسین کا تذکرہ کر رہا ہو؟ بس یہاں سے آپ کو پیغام دینا چاہتا تھا، حسین کا شرف یہ نہیں ہے کہ ظالموں کے سائے میں عادلوں کا تذکرہ کیا جائے. حسین اس سے بہت خوش نہیں ہوتے. ظالموں کے سائے میں عادلوں کا تذکرہ حسین کے لیے بہت نامکمل کام ہے. حسین چاہتے ہیں کہ عادلوں کا تذکرہ کرنے والے ظالموں کا نظام مٹا دیں، عادلوں کا تذکرہ کرنے والے، ان عادل شہدائے کربلا کا تذکرہ کرنے والے، ان عادل آئمہ کا تذکرہ کرنے والے، ان عادل انبیاء کا تذکرہ کرنے والے، ان عادل اصحاب امام حسین کا تذکرہ کرنے والے، وہ ان ظالموں کا نظام مٹا دیں. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ دشمن کو ساری مشکل نظام سے کیوں ہے، اور جو بھی اس نظام سے جڑتا ہے، یعنی نظام امامت، نظام ولایت، جو بھی اس نظام سے جڑتا ہے دشمن کا رخ اس کی طرف ہوتا ہے. پہلے بھی یہ مثال پیش کی ہے، نائجیریا کے شیعوں کو کوئی نہیں جانتا تھا، یمن کے تشیع، کسی کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یمن میں شش امامی تشیع ہے، چار امامی تشیع ہے، اتنا عشری تشیع ہے، بارہ امامی تشیع ہے، کوئی نہیں جانتا. یمن کا تذکرہ نہیں تھا، کسی کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یمن کے اندر کیپٹل سنا ہے، معلوم بھی نہیں. لیکن نظام، جیسے ہی نظام سے جڑتے ہیں، نظام ہے ولایت سے جڑتے گئے، فوراً دنیا کے ظالم ان کے دشمن بن جاتے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ دنیا کے ظالم آج ہمارے حکمرانوں سے، ہمارے حکمرانوں کے دشمن کیوں نہیں بنتے؟ کیوں؟ کیونکہ حقیقی نظام اسلامی ہمارے حکمران اس سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. ہمارے حکمران کس سے جڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے حکمران آج یزید کے مختلف کرداروں اور مختلف نوکروں سے جڑے ہوئے ہیں. کہیں آج کے شمر سے تیل کے، آج کے شمر سے تیل کے منصوبے اور تیل کی ڈیلز کرتے ہیں، کہیں آج کے یزید سے سرمایہ کاری اور معیشت کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں آج کے عبید اللہ ابن زیاد کے ڈرائیور بن جاتے ہیں، کہیں کسی کی نوکری، کہیں کسی کی غلامی، کہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. یہ نوکریاں حسین کو پسند نہیں ہیں. حسین کے سامنے وہ حاکم حسین کو پسند نہیں ہے جو شمر کا ڈرائیور بن جائے، حسین کو وہ حاکم پسند نہیں ہے. حسین نے کون سا حاکم مانگا تھا؟ جو نظام اسلامی کا خادم ہو. آج وہ حاکم کہاں؟ ایک ملک ہے، فقط ایک ملک ہے جس نے حکومت حسین سے سیکھی ہے، جس نے حکومت کربلا سے سیکھی ہے، جس نے سیاست عاشورہ سے سیکھی ہے. وہ دنیا کے تمام ظالموں کو یہ بتا رکھا گیا کہ اگر آزادار، اگر آزادار تمہارے مقابلے پر آ جائے. آج آپ نے دیکھا، کل اتنا گھمنڈ تھا آل سعود کو، شجرہ خبیصہ آل سعود کو، کہ ہم نے، کیونکہ آل سعود آج کے شمر، آج کے عبید اللہ ابن زیاد، جس نے آج کے یزید سے اپنا سیکیورٹی سسٹم مانگا ہے، یعنی ٹرمپ امریکہ سے، اور بڑے ہمارا ڈوم سسٹم ہے، آئرن ڈوم کہتے ہیں اس کو، کہ کوئی راکٹ، کوئی میزائل، کوئی ڈرون نہیں آ سکتا. کل آرامکو کی آئل ریفائنریز کے اوپر، دو آئل ریفائنریز کے اوپر، ان یمنیوں نے، کہ جن کے پاؤں میں چپلے نہیں ہیں، دل میں حسین ہے، پاؤں میں چپلے نہیں ہیں، دل میں حسین ابن علی ہے، دل میں عزت حسین ہے، ایسے ڈرون حملوں کے ذریعے سے ان ریفائنریز کے اوپر حملہ کیا گیا جو آج آل سعود کے شجرہ خبیصہ کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. آرامکو کی آئل ریفائنریز، دونوں آئل ریفائنریز، انہوں نے الزام لگا دیا، کہا کہ یہ ایران کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. آج دشمن کو یہ بات معلوم ہے کہ کوئی بھی امامت و ولایت کے نظام کی مدد کے بغیر دشمن کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. دشمن نے یہ کہہ دیا. آج امریکی عہدیداروں نے کیا کہا؟ یہ یمنیوں کا حملہ، اس کا ذمہ دار ایران ہے. دیکھ رہے، دشمن کہہ رہے کہ نظام سے جڑے بغیر یہ ہمارا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. بس یہ ہے نظام کی مضبوطی، یہ ہے نظام کی طاقت. بس یہ سفر ہے ازدارہ نے سید شوتا. پاکستان میں ہم ابھی تحریک اسلامی کے مرحلے میں، پاکستان کے تحریک اسلامی ایک مرحلہ ہے. رسول اللہ نے بھی یہ سفر طے کیا. تحریک اسلامی انقلاب اسلامی میں تبدیل ہوتی ہے، اور یہ ہمارے سامنے نمونہ پیش آیا. ہم نے دیکھا اپنے پڑوس میں انقلاب اسلامی، جس کے بانی نے یہ کہا، ماں ہر چداری میں سید الشہدا داری. ہمارے پاس انقلاب کیوں آیا؟ کیونکہ ہم سید الشہدا. یہ انقلاب شروع بھی عاشورہ سے ہوا تھا، یہ انقلاب عملی بھی عاشورہ کے دن ہوا، شروع بھی عاشورہ سے ہوا. کہا کہ ماں ہر چداری سید الشہدا داری، ہمارے پاس جو کچھ ہے. لیکن ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، میری زندگی میں آج کی نظام امامت اور ولایت سے جڑنے کی کوئی نشانی موجود ہے؟ میرے گھر میں نظام امامت اور ولایت سے جڑنے کی کوئی نشانی میرے پاس موجود ہے؟ چاہے میں کہیں پر بھی کتنا ہی شور مچاؤں، لیکن اگر میری باتوں میں نظام اسلامی کی طرف لگاؤ نہ ہو، اور میری گفتگو میں، میرے اقدار میں، میری خواہشات میں، میرے معیارات میں اگر نظام اسلامی کے تذکرے نہ ہوں. آپ کو بتائیں، یہ چفیہ، یہ بندہ حقیر، یہ چفیہ کیوں پہنا جاتا ہے؟ یہ وہاں پر ایران کے اندر ہم نے دیکھا علماء پہنتے ہیں، بسیجی بھی پہنتے ہیں یہ چفیہ. یہ علامت ہے کسی نظام کی، یہ معمولی رومال نہیں ہے، اس کو بسیجی رومال کہا جاتا ہے. بسیجی فارسی میں کہتے ہیں آمادہ کو، جو کسی نظام کے لیے آمادہ ہو. جو کسی قیادت میں ہو، جو کسی کی امامت میں ہو اور دنیا کو بھی بتا رکھا ہو میں تمہاری مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاروں گا، میں کسی کی قیادت میں ہوں، میرا تعلق امامت و ولایت سے ہے، میں تمہاری مرضی کے مطابق نہیں بولوں گا، میں تمہاری مرضی کے مطابق نہیں بیٹھوں گا، میں تمہاری مرضی کے مطابق کھڑا نہیں ہوں، میں کسی کی قیادت میں ہوں۔ بس یہ آج کے فقہا، یہ آج کے مجتہدین اور آج ولی فقی جہاں امام خامنہ‌ای حافظہ اللہ، نظام امامت کا تسلسل بعثت سے لے کے غدیر، غدیر سے کربلا، کربلا سے غیبت، اور غیبت سے یہ سلسلہ امامت کا ظہور یعنی مہدویت، یعنی نظام امامت کی عالمی تصویر۔ یہ عصر غیبر میں، عصر غیبت میں یہ نظام امامت کا پرچم آج ولی فقی کے ہاتھ میں، آج مراجع کے ہاتھ میں ہے، اس نظام کی حفاظت کی بات ہو۔ بہت افسوس ہوا، سنا میں نے بھی کہ عاشور سے ایک دن پہلے، دو دن پہلے اسی ممبر کے اوپر ایک خطیب اسی نظام مرجعیت اور مجتہد کے خلاف بات کر کے گیا، اسی ممبر سے نظام کے خلاف۔ یہ موضوع نہیں تھا میرا آج کی اس مجلس کا، مجھے ایک موضوع ہے انصار کربلا کی خصوصیات، وہی کراچی میں جہاں پر بھی توفیق حاصل ہو رہی ہے اس موضوع کو پیش کر رہا ہوں، لیکن آج کے لیے اس موضوع کو انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے، اگر میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی آج کے نظام کے خلاف بات کر کے چلا جائے، کوئی شرح قاضی، کوئی بھی شرح قاضی آج کا ممبر سے بیٹھ کے چلا جائے اور یہاں سے چلا جائے، پھر حسین نے یہ صدا کس کے لیے لگائی تھی کہ حل من ذاب یدب عن حرم رسول اللہ، کیا کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کی حفاظت کرے؟ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ حل من معین یعیننا، کیا کوئی ہے جو میری اعانت کرے، میرا عون بنے، میرا مددگار بنے؟ یہ صدا اسی لیے لگائی تھی کہ حسین کو پانی کی پیاس بھی تھی، لیکن پانی کے پیاسے نے پانی نہیں مانگا، یہی مدد مانگی تھی۔ جب میرے نظام کے خلاف بات ہو رکھی کو، یہ آئمہ کے اقوال ہیں، فقہا کی مرجعیت، فقہا کی امامت، فقہا کی ولایت کے بارے میں آج میں روایت اصول کافی سے لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کو بتاتا چلوں واضح، اس کا عربی متن پڑھ کے ہمارے پاس اتنی ذمہ داری ہے، اگر آپ مجتہدین کے خلاف کوئی زبان چلتی ہے، مراجع کے خلاف کوئی زبان چلتی ہے، یہ زبان سید الشہداء کے خلاف ہے، یہ زبان علی مرتضیٰ کے خلاف ہے، یہ زبان رسول اللہ کے خلاف ہے، اور یہ زبان خدا کے خلاف ہے، یہ زبان قرآن کے خلاف ہے، یہ زبان اسلام کے خلاف ہے۔ سید الشہداء کربلا میں انہی کے تو پیاسے تھے کہ یہ زبانیں جب رسول اللہ کی آل کے خلاف چلیں تو کسی نے ساتھ نہیں دیا، 2500 3000 4000 جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سید الشہداء کی نظر میں مجرم۔ واضح یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، درود بھیجو محمد والا۔ خود یہ روایت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف احمد و بلند آباد سے درود بھیجو، یہ خود امام زمانہ سے منسوب ہے، اصول کافی کے اندر یہ روایت پہلی جلد کے اندر صفحہ نمبر 67 میں جلد نمبر 1 اصول کافی کے اندر یہ روایت ہے، فقہا کے بارے میں فرماتے ہیں خود زمانے کا امام، انہم حجتی علیکم، انہم یہ ضمیر فقہا کی طرف پلٹتی کیونکہ اس پیرائی میں تذکرہ ہو رہا، یہ فقہا میری حجت ہیں علیکم تمہارے اوپر، یہ فقہا میری حجت ہیں تمہارے اوپر، کیسے؟ وانا حجت اللہ، اور میں خدا کی حجت ہوں، علیہم یعنی ان کے اوپر، یہ فقہا، یہ مراجع، یہ ولی فقی، یہ رہبر مسلمین، یہ جو آج ہم دیکھ رکھے ہیں فقہا کو، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حجت، ہماری حجت ہے تمہارے اوپر، اور میں خدا کی حجت ہوں ان فقہا کے اوپر۔ اس طرح سے یہ ہے نظام۔ پھر آگے فرماتے ہیں، الرد علیہم کالرد علینا، فرماتے ہیں جنہوں نے بھی ان فقہا کو رد کیا، जिन्होंने भी इनको रद्द किया, इनका इनकार किया, अर्रादो अलैना, उन्होंने हम आइमाए मासूमीन का इनकार किया, अलैना अपनी तरफ किया, नहीं कहा कि सिर्फ मेरा इनकार किया, कहा अलैना यानी इमामत मासूम का इनकार किया, जिसने भी इस गैर मासूम वली इमाम फकी मर्जे मुश्तहिद इसका इनकार किया, उसने हमारा इनकार किया। अर्रादो अलैना, आगे फरमाते वर्रादो अलैना कर्रादो अल्लाह, और जिसने हमारा इनकार किया उसने खुदा का इनकार किया, जिसने हमें रद्द किया उसने खुदा को रद्द किया। अब इस रिवायत के अंदर भी ये चीज़ आई बस जगह पे, और इसको एक और रिवायत से भी जोड़ते हैं कि जिसने खुदा का इनकार किया वही तो मुशरिक है, वही तो मुशरिक है, वही तो काफिर है। बस हम किसे बर्दाश्त कर रहे हैं, हम किस पर मसलहतों को शिकार हैं, हमारी जुर्रतें, हमारी शुजात, जिसने कहा था मौला आ जाए, अगर आप आ गए तो हम आपकी सिपर बनेंगे, और मौला की वो हुज्जत जो हमारे दरमियान मौजूद है, और मौला कह रखेंगे कि मेरी तरफ से तुम पर हुज्जत है, और अगर उसका दिफा ना किया मौला कैसे आएंगे, मौला को कैसे यकीन आएगा। जो मुस्लिम मैंने इस कूफा में भेजा गया ये उस मुस्लिम का दिफा नहीं कर सकते आज के कूफा में, अभी आज का कूफा तैयार नहीं है, हत्ता मेरे मुस्लिम जो हुज्जत है मेरी तरफ से जिसको मैंने भेजा गया कैसे हो सकता है। हज़रत ने सके तो शौक, कुरान हुज्जत है, इमाम ज़माना हुज्जत है, मासूमीन हुज्जत है, हुज्जतों की हिफाजत करबला सिखाती है, हुज्जतों की हिफाजत हंसारे करबला सिखाती है। बस ये वो मकाम है, ये वो मंजिल है, यहाँ से हमें सीखना होगा। अगर अभी तक आज़ादारी ने हमें यहाँ तक नहीं पहुँचाया कि इमाम ज़माना के नासिरों की हिफाजत कर सकें, तो ये क्या पैगाम दिया जा रहा है इमाम ज़माना को। बस हमें मग़फ़िरत की ज़रूरत है, हमें मुआफ़ी मांगनी पड़ेगी अपने इन जुर्मों के ऊपर कि मैं बैठा रहा। फिर हम क्यों कहते हैं कि कूफा में अली के ख़िलाफ़ बातें हुई, और कैसे थे वहाँ के मोमिनीन कि जब अमीर शाम ने 70,000 मेंबरों से वो शतम वो नाजेबा अल्फाज अली के ख़िलाफ़ हुए, कैसे सुनते थे लोग, ऐसे ही सुनते थे लोग, ऐसे ही बर्दाश्त करते थे। क्यों? क्योंकि मेरा भी अली अकबर है, मुझे अपना अली अकबर बचाना है, कहीं मेरा अली अकबर ख़तरे में ना पड़ जाए, मेरा भी अली असगर है, कहीं मेरा अली असगर मुश्किल में ना आ जाए, कहीं मेरी सकीना को कोई कुछ ना कह दे, मैं नहीं बोलूँगा किसी के ख़िलाफ़ क्योंकि मुझे अपनी सकीना ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन हुसैन को अपनी सकीना अजीज़ नहीं है जब इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई। इसलिए ये पढ़ी कि इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मति जद्दी, मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे नाना की उम्मत अक्सुल अमल दिखाए, अगर रिएक्शन दिखाए, तो किसी की जरूरत नहीं होगी कोई मेरे नाना के दीन को पामाल कर दे। और इस जुल्म की चक्की में खामोश जालिम के साथ जुर्म में बराबर कर सकते हैं। और यहाँ से हमें आज़ादारी सैयदुश्शहदा से हिफाजत दीन बस निज़ाम यहाँ से। हम पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तहरीक आशूरा व करबला के दर्जे के अंदर है, उस सफ़र के अंदर जो निज़ाम की तरफ जाता है। इसीलिए कहा था कि आशूरा पर सफ़र ख़त्म नहीं होता, हमारा शब आशूर सफ़र ख़त्म नहीं होता, दीन और निज़ाम इस्लामी का सफ़र महदवियत तक है। बेसत पैगंबर, हिजरत पैगंबर, गदीर इलाही, और उसके बाद आशूरा व करबला, फिर गैबत इमाम जिसके मरहले में हम हैं, और उसमें हर मुल्क में एक तहरीक हुसैनी की ज़रूरत है। वह तहरीक हुसैनी इनकलाब हुसैनी में तब्दील होगी, और वह इनकलाब हुसैनी निज़ाम इस्लामी तश्कील देगा। किस के साए में तश्कील देगा? विलायत और इमामत के साए में। विलायत और इमामत का तर्जुमान कौन है आज? उसी ये महदी बरहक का नाइब यानी कि वली फ़कीह, और उसने तश्कील दिया। और आज आप देखें उस निज़ाम से अगर सुन्नी जुड़ता है फ़लस्तीन का, इसराइल की नाबूदी करीब हो जाती है। अगर शिया जुड़ता है लबनान का, इसराइल की नाबूदी करीब हो जाती है। अगर जैदी शिया जुड़ता है यमन का, आल सऊद की नाबूदी के दिन आ गए। और अगर नाइजीरिया का शिया जुड़ता है, तो आल सऊद के इन पालतू फ़ौज के इनकी नाबूदी के दिन भी आ गए। आपने देखा बहरीन, इराक, आपने देखा कि इस शब आशूर और आशूर के दिनों में चार वाकयात बहुत अहम हुए। एक अमेरिका के अंदर امریکہ میں یزید نے اپنے ایک عبیداللہ کو فارغ کیا، یعنی ٹرمپ نے جان بولٹن کو فارغ کیا، جو آج نظام اسلامی کی دشمنی کی علامت تھا۔ جان بولٹن ایڈوائزر تھا، مشیر تھا یزید کا۔ دوسرا، حزب اللہ نے اور حزب اللہ سید حسن نصر اللہ نے واضح الفاظ میں شب عاشور یہ کہا کہ آج خیمہ حسینی سید علی خامنائی کا خیمہ ہے، اس فقی کا خیمہ آج خیمہ حسینی کا ہے، اور آج حزب اللہ اور لبنان کے یہ عزادار خیمہ حسینی کے محافظ ہیں، خیمہ حسینی کے محافظ ہیں۔ یعنی کیا؟ سید علی خامنائی جس پرچم کو لیے ہوئے گئے، جس نظام امامت کا پرچم سید علی خامنائی کے ہاتھوں میں گئے، آج یہ خیمہ اس نظام اسلامی کا ترجمان ہے۔ تو بتایا کہ ہمارے ہوتے ہوئے دشمن کے ہاتھ خیمہ حسینی تک نہیں جا سکتے، اسی شب عاشور پانچ دن پہ، ٹھیک ہے نا، یہ غیر معمولی بات ہے۔ اور اسی میں یہی ڈرون جو حماس نے گرایا اسرائیل کا، لبنان نے گرایا اسرائیل کا ان مجاہدین نے، اور یہ واقعہ بھی آپ کو بتایا کہ اس میں بھی حملے ہوئے تھے، اور یہ آرامکو کا واقعہ کل پیش آیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹریلین ڈالرز لگا کے عراق کے ان ناصرین سید الشہداء کو آل سعود کے ذریعے خریدنے کی کوشش کی، جن کی حکومت ہے مقتدہ صدر، صدر فیملی، اور ان کے مقتدہ صدر جو مہدی ملیشیا کے ہیڈ بھی، آپ نے دیکھا کہ ان کے خلاف تقریباً 3 سے 4 سال سے آل سعود نے ان کو یہ درس دیا تھا کہ آپ عراق میں یہ نعرہ لگاؤ کہ ہم پہلے عرب ہیں پھر شیعہ ہیں۔ عراق سے اس طبقے نے آل سعود کے خلاف ساری چوکنگ مٹائی، داعش کے خلاف چوکنگ مٹائی، اور کہا کہ یہ ایرانی مجاہدین کی چوکنگ نے مٹائی۔ قاسم سلیمانی کہ جو اس آپریشن کے اندر شامل تھے، جو دفاع حرم کا آپریشن ایران عراق کی آرمی نے اور پوری دنیا کے جوانوں نے مل کر کیا، اس کے اندر مٹوایا، اور ان کو خریدا حتیٰ بلا لیا ریاض کے اندر اور کہا کہ آپ آئیں یہاں میٹنگ کریں، یہ گئے وہاں پہ سب کچھ کیا، اور انہوں نے جشن منایا امریکہ کے اندر کہ ہم نے ایک ناصر سید الشہداء کو نظام سید الشہداء سے دور کر دیا۔ اور اسی شب عاشور وہی مقتدہ الصدر نظام امامت و ولایت کے پرچمدار کے قدموں میں بیٹھا، شب عاشور اسی سید علی خامنائی جس کے ہاتھ میں پرچم امامت ہے، جو منتظر ہے ظہور کا کہ عصر غیبت میں پرچم امامت کی حفاظت کر کے اس کو اس کے حقیقی والی یعنی امام زمانہ کے ہاتھوں میں دے کر مہدویت کا عالمی نظام جو امام قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کتنی کاوش ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا دوبارہ وہ آ گئی، کس کی کشش ہے؟ امامت اور ولایت کے نظام کی کشش ہے۔ بس اس نظام کی سفر کیسے ہوگا؟ اس نظام کی طرف سفر باہر ظہور کی نشانیوں کا منتظر رہنے سے نہیں ہوگا، دل میں ظہور کی علامتیں پیدا کرنے سے ہوگا۔ یہ آج کا بہت منتظرین کی داستان بڑی عجیب ہے، انتظار کرنے والوں کی داستان بڑی عجیب ہے۔ ایک کنیز سید الشہداء کی شیری جس کا نام ملتا ہے سید الشہداء کی، آل رسول کی عاشقاں عجم سے تھیں، اور یہ تشریف لائی تھی بی بی شہربانو کے ساتھ، ملکہ کے ساتھ، اور ان نام سے بھی ظاہر ہے عجم سے تھی۔ اور جب بی بی شہربانو جاتی ہیں تو ساتھ ساتھ سید الشہداء نے ان کو بھی رخصت کر دیا تھا، کہا تھا کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ آل رسول کی کنیز بہت خدمت کی آل رسول کی، کہا کہ ارادہ نہیں تھا، نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن جانتے تھے مولا کا حکم ہے، جانا ہوگا۔ شیری نے کہا مولا ایک وعدہ اگر آپ مجھ سے کر لیں تو میں یہ آزادی قبول کر لوں۔ یہ کربلا کے واقعے سے چند سال پہلے کا واقعہ ہے۔ شیری نے کہا میں یہ آزادی قبول کروں گی، ایک وعدہ مولا آپ مجھ سے اگر کر کے جائیں میں یہ پورا کر لوں۔ کیا؟ قلعہ شیری معروف ہے کوفہ سے تھوڑا سا مقام کے اوپر، ایک قلعہ آج بھی ہے قلعہ شیری کے نام سے، اس وقت بھی یہ وہاں کا قلعہ تھا، یہ کوفہ ہی جانا چاہتی۔ مولا میں جا تو رہی ہوں لیکن اگر آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ آپ کچھ دنوں کے لیے میرے مہمان بنیں گے کوفہ میں۔ انہوں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں۔ کہا نہیں فقط آپ نہیں آئیں گے بلکہ جن شہزادیوں کی، جن شہزادوں کی، اس خانوادے کی میں نے خدمت کی ہے، ان بیویوں کے بھی ساتھ لے کر آئیں۔ مولا نے کہا شیریں میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں اس اہل بیت کے ساتھ تیرے گھر آؤں گا۔ شیرین راضی ہو گئی, کہا شیرین کو رخصت کیا جائے. بیویوں نے جیسے رواج تھا بیویوں نے تحائف دیے, شیرین کو رخصت کیا, ذاتِ راہ دیا. بیویوں نے چادریں شیرین کو دینا شروع کی. شیرین عجیب پریشان ہو گئی کہ یہ اتنی چادریں مجھے کیوں دی جا رہی ہیں. آخر میں جب چادروں کا ڈھیر لگ گیا سید الشہدا, شیرین نے سید الشہدا سے یہ سوال کر لیا کہ اتنی چادریں جو مجھے دی جا رہی ہیں, ارے میں ان چادروں کا کیا کروں گی؟ سید الشہدا نے کہا شیرین رکھ لے, شاید کسی مقام پر تیرے کام آ جائیں. شیری رخصت ہوتی ہے اور کہتے بولا وعدہ یاد رکھنا, شیری تو مجھے اتنا وعدہ یاد دلا رکھی ہے, بس اتنا تجھے کہہ دوں شیری ایسا نہ ہو کہ کوفے میں ہم تیرے مہمان بنے اور تو ہمیں پہچانے بھی نہ ہو. شیری ایسا نہ ہو, بس ہمیں پہچان لیجیے کوفہ کے اندر. اور سید الشہدا شیری جب کوفہ جاتی ہے, کوفہ جانے کے بعد مہینوں انتظار ہے, مولا نے وعدہ کیا ہے اور مولا کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے. پورے کوفہ کو کہہ دیا شیری نے, ارے میرے مولا ضرور آئیں گے اور اہل بیت کے ساتھ آئیں گے. شیری منتظر ہے, کسی نے آ کر کوفہ میں شیری کو یہ خبر دے دی کہ شیری تیرے مولا نے مکہ سے رہا ہو کر کوفہ کی جانب سفر طے کر دیا. ارے شیری کی عجیب حالت ہے, کہا کوفیوں کوفہ کو تیار کرو اور شیری مولا کی میزبان بننے جا رہی ہے. ارے شیری نے اپنے اس قلعے کے اندر حجروں کو تیار کیا, کوئی حجرہ علی اکبر کے نام, کوئی حجرہ علی اصغر کے نام, کوئی حجرہ قاسم کے نام, کوئی حجرہ عباس کے نام, اور کچھ حجرے بیویوں کے لیے بنائے. اور کہا شیری دن کے اندر قلعے سے باہر آ کے بیٹھتی, پورے دن کوفیوں سے پوچھتی, ارے وہ قافلہ جو مکے سے چلا تھا کیا کوفے کے نزدیک پہنچ گیا؟ کیونکہ شیری کوفے کی باہر آ کے مولا کے استقبال میں آنا چاہتی ہے. سب کہتے ہیں مکہ سے وہ قافلہ چلا تو تھا لیکن ابھی تک کوفہ کے نزدیک نہیں پہنچا. شیری پورے دن انتظار کر کے رات کو قلعے میں آ جاتی. ایک شب شیری کی ایک کنیز نے شیری سے کہا کہ اے بی بی ابھی ایک خبر آئی ہے کہ باغیوں کا ایک کاروان رات کی تاریکی میں قلعے کے پاس سے گزرے گا. ارے شیری نے کہا میرے مولا نے کہا تھا کبھی قیدیوں کی خدمت کا موقع ملے شیری ہاتھ سے نہ جانے دیو, قیدیوں کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں, قیدیوں کا خیال رکھنا. کہا پوچھ یہ قافلہ کس کا ہے؟ ارے بیوی نے کہا شیری باہر آتی ہے, رات کی تاریکی تھی, قافلہ آتے ہوئے دیکھا ناکوں پر کچھ بیویاں سوار ہیں جن کی عجیب حالت ہے, چادریں سروں پر لگی ہے. کہا ان سپاہیوں سے ارے اس قافلے کو میں مہمان بناؤں گی. شیری کا روب تھا, قافلے والوں نے کہا کہ ہاں تو مہمان بنا سکتی ہے, ان کی حالت عجیب ہے, شیری پہچان نہیں رہی, اتنی گرد و غبار ہے. کہا یہ لاغر سا ایک جوان ہے جو فوراً اترتے ہی بیویوں کی خبر لے رکھا ہے. پہلے کہا ان سپاہیوں کو حجروں میں بٹھایا کہ جاؤ میرے قلعے کے اندر چلے جاؤ, اور کہا جب یہ منظر دیکھا کہ بیویاں ناکوں پہ ایسے سوار تھیں کہ جن کے ہاتھ پسے گردن پر بندھے ہوئے تھے, بیوی نے کہا شیری نے کہا سپاہیوں سے اگر اجازت ہو تو میں ان قیدیوں کو ان کو بھی اپنا مہمان بنا دوں. کہا مہمان بنا لیجئے. ارے نیزوں کے اوپر سر بھی تھے وہ بھی شیری کے مہمان بنے اور بیویوں کو بھی حجروں میں لے آیا گیا. اب شیری پریشان ہے کہ یہ عجیب قیدی ہیں, کوئی فریاد نہیں کرتا, رات کی تاریکی ہے اور عجیب حالتیں ہیں, تو شیری پہچان نہ پائی. ایک بیوی نے شیری کو قریب بلا کر کہا اے شیری جب تو نے ہم پر اتنا لطف کیا ہے ایک لطف اتنا بھی کر دے, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے وارثوں کے سر جو نوکے نیزہ پر گئے ارے ان کو ہمارے حوالے کیا جا سکتا ہے؟ شیری نے کہا بیویوں جتنا ہوگا, میرے مولا حسین نے مجھ سے کہا تھا قیدیوں کی ضرور مدد کرنا اور جتنا مجھ سے ہو سکا میں کروں گی. کہا سپاہیوں سے یہ سر ان کو دے دیے جائیں, یہ سر دے دیے گئے, کوئی بیوی روتی لگی ہے, شیری عجیب پریشان تھی, وارثوں کے سر آ گئے بیوی رو نہیں رہی. ایک بیوی کے پاس آئی تو یہ ماجرا معلوم ہوا کہ جب ہم روتے گئے تو تازیانوں کی بارش ہوتی ہے اور ہمارے بچیوں کے رخساروں پر تماچے مارے جاتے ہیں. ارے شیری ہمیں رونے کی اجازت نہیں ہے. ارے شیری تو ان سے اتنی اجازت لے لے, گھر تیرا گا, ہے، کیا ہم تیرے گھر میں اپنے وارثوں کے لیے گریہ کر لیں؟ بی بی نے کہا میرا گھر ہے بی بی ہو، جتنا گریہ کرنا چاہو گریہ کر سکتے ہو، میرا گھر ہے، تمہیں کوئی نہیں روکتا۔ جب بی بی نے گریہ کرنا شروع کیا، ابھی شیری پلٹی ہی تھی، ایک آواز آئی، ہائے میرا بھیا ہوتا ہے۔ ارے شیری نے یہ سننا تھا، کہا اے بی بی تجھے رونے کی اجازت ہے؟ میں اپنے مولا کی منتظر ہوں اور میرے مولا راستے میں ہے۔ ارے یہ نام لے کے مت رو، تیرے مقتول کا کوئی بھائی ہوگا تو اس کے حوالے سے رو لے، لیکن یہ نام نہ لے۔ میرا دل پہلے ہی بے قرار ہے، میرا مولا میرے گھر کی سفر میں میرے کوفے کی طرف ہے، یہ نام نہ لے۔ بی بی نے کہا منظور ہے۔ پھر جب پلٹی، پھر ایک صدا آئی، ہے میرے عباس کا بھائی۔ جب یہ صدا سنی، کہا ارے میں نے کہا کہ بی بی ارے تو یہ نام کیوں لیتی ہے؟ ارے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو اس کے حوالے سے رو لے۔ کہا ارے میرے اکبر کا باپ۔ جب یہ سننا تھا، کہا اے بی بی ابھی تک میں نے تجھ سے تیرا نام نہیں پوچھا، اب تو نے مجبور کر دیا۔ میرا دل میری بے قراری اختتام کو پہنچی ہے، اب بتا اے بی بی تو ہے کون جتنے نام تو لے رکھی ہے؟ یہ تو میرے اہل بیت کے گھرانوں کے نام ہے اور میں انہی کی تو منتظر ہوں۔ کہا زینب نے کہا ارے شیری تجھ سے مولا نے نہیں کہا تھا کہ اے شیری میرا وعدہ ہے ہم ضرور آئیں گے، لیکن اے شیری ایسا نہ ہو جب میں آؤں تو ہمیں پہچانے بھی نہ۔ ارے شیری وہی مقام آ گیا، ارے میں زینب ہوں، ارے میں زینب ہوں، ارے علی اکبر، ارے علی اکبر گنجے شہیدہ میں دفنا کے آ چکی۔ ارے شیری نے کہا زہر میرا مولا۔ کہا یہ سب سے بلند نیزے پر یہ جو سرگ ہے یہ مولا حسین کا سرگ ہے۔ کہا مولا آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا۔ ارے شیری ایسے مہمانوں کی میزبان بنے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، اسی آنسو کے طفیل، اسی تذکرہ سید الشہداء کے طفیل تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ ہمیں نظام اسلامی کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی شخصیتوں میں نظام اسلامی کی علامتوں کو پیدا کرنے کی تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ پروردگار عالم جگہ مرحومین کی آج کیا تمہاری مجلس میں تمام مرحومین کو جمع رحمت میں جگہ دی۔ پروردگار علماء راجے